الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلى علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکته شفاعتی یوم القیامہ. نبی رحمت نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لیشان کہ جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میری ذات اقدس پر درود پاک بھیجا تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سلسلے کا نام ہے پختہ علم والے. پختہ علم والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الراسخون فی العلم، علم میں پختہ لوگ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم باعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو. مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں جن میں یہ 4 صفات پائی جائیں، پہلی اللہ عز و جل کا خوف، دوسری لوگوں کے ساتھ توازو یا عاجزی، اور تیسری دنیا سے بے رغبتی، اور چوتھی نفس سے مجاہدہ. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، صلوا اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، یعنی علم نافع کی آرزو کرو اور بے فائدہ علم سے پناہ مانگو. ایک اور حدیث پاک، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح جب بیدار ہوتے تو تعلیم امت کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی اے اللہ مجھے علم نافع، رزق طیب اور عمل مقبول عطا فرما. اس سلسلے میں جس کا موضوع ہم نے سنا، پختہ علم والے، پختہ علم والوں کا ذکر کیا جائے گا، بزرگان دین کا ذکر خیر کریں گے. اور ہم کہیں بزرگان دین کی عبادت کے تعلق سے سنیں گے، کہیں ان کے شوق تلاوت کا بیان کریں گے، کہیں ان کے حصول علم کا جو ذرائع انہوں نے اپنائے اس کا ذکر کریں گے، کسی جگہ ان کی علم سے محبت کا ذکر کریں گے، اور ان کی سیرت کے مختلف پہلو انشاء اللہ العزیز اس سلسلے میں بیان کیے جائیں گے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس قدر علم کے باوجود عاجزی و انکساری کے پیکر تھے، یہ بھی انشاء اللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جہاں صالحین کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور مولانا روم علیہ رحمہ نے لکھا کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قرب پالوں، اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی مجلس میں آ کر بیٹھے. اور اس سلسلے میں ہم اللہ والوں کا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں اول تا آخر شریک رہیں گے تو انشاء اللہ العزیز بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اس سلسلے کی خاص بات کہ اس سلسلے میں ہمیں وقت ملا ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرمائے. یا سیدی، آج ہم اپنے سلسلے میں کس بزرگ ہستی کا ذکر خیر سنیں گے، کچھ ان کا تعارف؟
انشاءاللہ عزوجل آج ہم حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنیں.
سبحان اللہ.
یہ تابعی بزرگ ہیں اور تابعین مدینہ منورہ سے آپ کا تعلق ہے. وہ تابعین کرام جو مدینہ منورہ میں رہے یہ ان میں سے ہیں. آپ کی کنیت ہے ابو فراس اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے حضرت عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے. آپ نے فرمایا نا کہ جو پختہ علم والے ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ خوف خدا کے حامل ہوتے ہیں. پھر صرف خوف خدا نہیں, خوف خدا سے رونے والے بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق اور آخرت کے سچے طلبگار. کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے. والآخرت خیر وابقا, وہ اصل وہی ہے اور باقی رہنے والی زندگی بھی آخرت کی ہے. تو انشاءاللہ عزوجل حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنیں گے اور خوب مدنی پھول چنیں گے
انشاءاللہ. انشاءاللہ سیدی, آپ نے فرمایا کہ آپ تابعی بزرگ تھے, تو تابعی سے کیا مراد ہے؟ اور عام طور پہ جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ وہ بزرگ جنہوں نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو اور ان کی زیارت کی ہو, تو انہوں نے بھی کیا کسی صحابی کی صحبت پائی؟
ہاں, جبھی تابعی. اگر صحبت پائیں گے جبھی تو تابعی کہلائیں گے. صحابی وہ کہ جس نے بحالت ایمان چاہے ایک نظر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور بحالت ایمان دنیا سے گئے. کیونکہ بعض ایمان قبول کرنے کے بعد مرتد بھی ہوئے. اچھا, اور جہاں تابعی کی بات ہے تو مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات مرآت میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے بحالت ایمان صحابی کی زیارت کی اور صحبت بھی حاصل کی, ان کی صحبت میں رہے, ان کی تربیت میں رہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے صحبت حاصل کی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی.
سبحان اللہ.
اور آپ نے احادیث بھی انہی سے حاصل کی.
سبحان اللہ. یعنی تابعی کے لیے یہ ہے کہ وہ بحالت ایمان زیارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی صحابی کی صحبت بھی پائی ہو.
جی
سبحان اللہ. سجدی, ہم اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمیں ایک چیز نمایاں طور پہ نظر آتی ہے اور وہ ہے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی عبادت. تو یہ تو ہے کہ یہ عبادت گزار ہوں گے اور ہمارا حسن ظن ہے کہ بہت عبادت کرنے والے ہوں. ان کی عبادت کے کچھ ایسے واقعات جس سے ہمیں بھی ذوق عبادت پیدا ہو.
آمین آمین. آپ کی عبادت کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ چاشت کے 100 نوافل ادا کرتے تھے. چاشت کے وقت میں 100 نوافل. چاشت کی نماز جو ہے یہ گناہوں کی معافی کراتی ہے. چاشت کی نماز جو ہے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے. یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, طلبہ کو عموماً معلوم ہوتا ہے اس طرح کا, ناظرین میں سے ایسے ہوں گے جن کو چاشت کا وقت پتا نہیں ہوگا. یاد رکھیے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد, پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں, 20-25 منٹ جب گزر جائیں,
جی ہاں,
سن رائز ہوا اور کچھ بلند ہوا, تو اب اشراق کی نماز اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارک رہی, آپ کا طریقہ مبارک رہا اشراق, اور اس کے فوراً بعد چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن در حقیقت اس کا وقت ہے جب سورج خوب روشن ہو جائے. ہمارے ہاں سمجھ لیں کہ کوئی 10 بجے کے لگ بھگ کا ٹائم, تو یہ چاشت کا وقت ہے. ویسے اشراق کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, دیکھیں یہ ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ پختہ علم والے,
الحمدللہ
علم میں بھی پختہ ہیں, عمل میں بھی پختہ ہیں.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
فرض نمازیں تو پڑھنی پڑھنی ہیں, یہ ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھتے تھے. اشراق, چاشت, اوابین, تہجد, نماز توبہ, کثرت نوافل. اب دیکھیں کہ چاشت کے 2 نفل پڑھ لیں, چاشت تو ہو گئی.
جی.
اور یہ سو پڑھتے تھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہم دنیاوی طور پر سیر نہیں ہوتے اور دینی معاملے میں بڑی جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ارے میں نے بہت پڑھ لیا، میں نے بہت مطالعہ کر لیا، میں نے بہت عبادت کر لی. تہجد میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعتوں تک ثابت ہے.
سبحان
اللہ. اب ہم پڑھتے بھی ہیں نا
جی.
جو مدی نامات کے شوقین ہوتے ہیں طلبہ یا عوام یا ہم یا جو بھی، تو 2 رکعت تو تہجد ہو تو گئی. تو 2 رکعت میں بھی چاش تو ہو جانی ہے مگر یہ 100 پڑھتے تھے.
سبحان اللہ.
ایسے اللہ کے نیک بندے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہمیں عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. اسی طرح آپ کی عبادت کا ایک اور حال عرض کروں اور کیفیت عرض کروں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ حالت سجدے میں.
سبحان اللہ.
اور بندہ سب سے قریب اپنے رب کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ بحالت سجدہ ہوتا ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں میں اپنا کچھ چارہ وغیرہ خریدنا تھا، وہ گیا. جب میں واپس آیا، پلٹ کر آیا، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمت اللہ تعالی علیہ اب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ رہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اچھا، وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ ہم سجدے میں جو نمازیں پڑھتے ہیں تو 3 تسبیح، 5 کی طرف رغبت نہیں ہوتی، 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 اس طرف تو ہم کیا بڑھیں گے؟ 3 پر اکتفا کر دیں. اب ان کی عبادت اور ان کا ذوق عبادت، شوق عبادت دیکھیں، عبادت میں ان کا دل کتنا لگتا ہے.
سبحان اللہ.
ہم تو کہتے ہیں نماز میں دل ہی نہیں لگتا، اور جی آپ 4 رکعت کتنی دیر میں کرتے ہیں؟ 5 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں. اور یہ تو حضرت سجدہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ آنے والا آپ کو دیکھتا ہے کہ سجدہ ریز ہیں حضور، اور وہ جب جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اب بھی سجدے میں. اللہ اکبر. تو اللہ
کے سجدہ
جی، اسے طویل سجدہ.
سیدھے آپ نے فرمایا 100 رکعات پڑھی چاشت میں، اور پھر اس طرح سے ہم دیگر بھی واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کتابوں میں، جب بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات کی طرف توجہ جاتی ہے کہ ساری ساری رات قیام، ساری ساری رات تلاوت قرآن، ساری رات سجدے میں گزار دی. ہاؤ از دس پاسبل؟ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ کس طرح سے ممکن تھا؟
اللہ کی رحمت سے ممکن ہوتا ہے، سب اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام کے لیے آسانی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرمائی کہ ساری ساری رات، بہت سارے اکابرین کے ہیں واقعات کہ ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، ساری ساری رات تلاوت کرتے ہیں، ان کی راتیں سجدوں میں بسر ہوتی ہیں، قیام میں بسر ہوتی ہیں. سورہ فرقان میں ایسی ان کی تعریف کی گئی ہے.
سبحان اللہ.
کہ
سبحان
ان کی راتیں عبادت میں کٹتی ہیں. اچھا، عبادت میں تو کٹتی ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ صبح کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا.
اللہ.
اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے.
اللہ.
کہ جی کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی فلاں. کہ جی وہ میں جی اتنی مرتبہ درود پڑھتا ہوں، تو میں اتنی تسبیحیں پڑھتا ہوں، تو اتنے میں نے فلاں جو ہے نا اس کی بیٹی کی شادی میں نے کروائی، فلاں کو جو نا کاروبار روزگار میں نے لگوا کر دیا تھا، فلاں کی میں نے مدد کی. ہم تو یوں چہکتے رہتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی صفت جو قرآن نے بیان کی کہ وہ رات عبادت میں بسر کرتے ہیں، سجدے میں بسر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں رو رو کر رات گزارتے ہیں، اور صبح اپنے آپ کو گناہگار کہلواتے ہیں، آج میں تو گناہگار بندہ ہوں، میرے لیے دعا کریں، اور رب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما. دیکھیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ وہ ہیں جو کامل الایمان مومنین ہیں.
سبحان اللہ سبحان
اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوصاف بیان کیے، غالباً 12 اوصاف بیان کیے ہیں کامل الایمان مومنین کے. اس میں سے ایک وصف یہ ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جو ایمان میں کامل ہیں، ان کی خلوت و تنہائی کیسے ہوتی ہے؟ ہمیں سوشل میڈیا سے فرصت نہیں ملتی، ارے اتنا ٹائم ہو گیا، ارے پتہ نہیں چلا، رات گزر گئی، ارے پتہ نہیں چلا، ارے اتنے گھنٹے ہو گئے، پتہ نہیں چلا یار. اور یہ عبادت میں راتیں بسر کرتے ہیں.
سبحان اللہ,
سبحان اللہ. اپنے چہروں کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں, اپنے قدموں پر قیام کرتے ہیں. وہ اللہ کرے ہم بھی تہجد پڑھیں, کچھ نفل پڑھیں, رات کی عبادت کا اہتمام کریں. اچھا یہ تو ان کی عبادت کا بیان. اگلی آیت میں, آیت نمبر 65 اور 66 میں سورہ فرقان میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اب عبادت کرنے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہے؟ اپنی عبادت کو خاطر میں لاتے ہیں, اپنی عبادت کو موقع بے موقع چہک چہک کر بتاتے ہیں کہ ماں بدولت نے یوں کیا تو میں یوں کرتا ہوں, میں یوں کرتا ہوں. کیا ہے سنیں.
والذین یقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما.
اور وہ جو عرض کرتے ہیں, اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے, بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے. جو ایمان میں کامل ہے نا, علم میں پختہ ہیں, عمل میں پختہ ہیں, شبیداری کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اور پھر رب سے کیا دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. بہت دردناک عذاب ہے, گلے کا پھندا ہے, اور کافروں سے وہ عذاب جدا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. وہ ہمیں اس آیت سے کیا سیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ ہم اپنی عبادت پر بھروسہ نہ کریں, اپنی تلاوت پر, ذکر و اذکار پر بھروسہ نہ کریں. بھروسہ اس پر کریں جس نے اس کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں, اس کے کرم پر بھروسہ کریں, اور اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہنا. یہ ہے کامل الایمان مومنین کے اوصاف. اور مزید عرض کروں کہ یہ کثرت عبادت کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں, یہ ان کی عاجزی ہے, یہ ان کی ساری ہے, یہ ان کی گریہ و زاری ہے. اللہ اکبر. تو ہم بطور خاص تنہائی میں نماز پڑھنی چاہیے, اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے. وہ شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے,
راتی زاری کر کر رو دے تھی نیوے ہوندے.
یہ شاعری یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں راتوں کو اللہ کی محبت میں, اللہ کی یاد میں روتے ہیں اور آنکھوں کی نیند دھوتے ہیں, اور جب دن چڑھتا ہے تو اپنے آپ کو گناہگار کہتے ہیں, اور سب سے وہ اپنے آپ کو نیچے سمجھتے, عاجزی کرتے. تو بہرحال یہ اللہ والے جو ہیں اپنے مقصد حیات کو سمجھے ہوئے تھے. ان کے جب بھی تو سو سو نوافل چاشت میں پڑھ لیتے ہیں, ہم سے دو نہیں پڑھے جاتے. جب بھی تو وہ ایسے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں کہ سجدے میں طویل وقت ان کا گزر جاتا ہے. اللہ ان نیکوں کے صدقے میں ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے.
آمین. سیدی, جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے سجدے جو ہے وہ اللہ کے لیے, اپنی پیشانی کو وہ سجدے میں جھکا دیتے اور اپنے قدموں پر قیام کرتے, تو تفسیر صراط الجنان میں بھی فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, اس کے تحت ذکر کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں, ذکر لسانی, ذکر قلبی اور ذکر بالجوارح. یعنی تیسری قسم جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے اعضاء سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت بجا لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اپنے اعضاء کے ذریعے. تو اللہ والے, پختہ علم والے,
بھی اس انداز میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اپنے اعضاء کے ذریعے. سیدی اپنے حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی کی عبادت کے تعلق سے فرمایا, کچھ مزید کوئی ان کی عبادت کا واقعہ آپ.
حضرت رات بھر عبادت کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے, حضرت عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ, اور ہم نے سنا کہ آپ نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی زیارت کی اور ان سے احادیث لیں اور بیان کی.
کیا کہیں اپنی عبادت کا ذکر بھی کرتے تھے؟
جی, اب اس کا انداز عرض کر رہا ہوں
جی
کہ آپ بتایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے پچھلی رات بھلائی کی توفیق دی, میں نے اتنا اتنا قرآن پڑھا, میں نے اللہ کی توفیق سے اتنی اتنی رکعتیں ادا کی, میں نے اتنا اتنا اللہ پاک کا ذکر کیا, میں نے فلاں فلاں نیک عمل کیا. اب لوگ عرض کرتے کہ حضور آپ جیسے بھی لوگ اپنے اعمال گنواتے ہیں, اپنے اعمال شمار کرتے ہیں, تو حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورۃ الضحا کی یہ آیت مبارکہ, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو, یہ تلاوت کرتے اور ارشاد فرماتے, تم کہتے ہو میں اپنے رب کی نعمت کا چرچا نہ کروں, نہیں, مجھے میرے رب نے توفیق دی کہ میں نے اس کے حضور سجدہ کیا, میں نے اس کے حضور تلاوت کی, اس کی توفیق سے میں نے اس کا ذکر کیا, اللہ نے مجھے توفیق دی, اور وہ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو, تو یہ نعمت ہے میں چرچا کر رہا ہوں. یعنی گویا کہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اعمال شمار نہیں کر رہا ہوں, میں یہ نہیں بتا رہا کہ میں نیک ہوں, میں وہ نیکیاں کرتا ہوں, میں تو میرے رب کے حکم پر عمل کر رہا ہوں.
بظاہر یہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اپنی عبادت کا ذکر کیا جا رہا ہے, اپنی عبادت کو ہم ظاہر کر رہے ہیں. اس میں ہمیں کیا سمجھنا چاہیے, ہمیں کس انداز میں اپنی عبادت کا جو ہے وہ چرچا کرنا چاہیے؟
بات تو یہ ہے کہ ہماری ایسی پوزیشن ہے کہ ہم چرچا کریں, یہ تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے نا, بہت بڑی شخصیت ہیں, تابعی بزرگ ہیں, ان کے فالوورز کتنے ہوں گے, ان کے چاہنے والے کتنے ہوں گے, ان کے ماننے والے کتنے ہوں گے, ان کی سننے والے کتنے ہوں گے, اور ان کی سن کر اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے والے کتنے ہوں گے. کیا ہماری ایسی پوزیشن ہے؟ بھائی جو پیر ہے وہ اپنے مریدوں کی ترغیب کے لیے اپنی نیکیاں بتاتا ہے. امیر علیہ سنت نے ایک مدری مذاکرے میں فرمایا کہ الحمدللہ میری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی.
سبحان اللہ, سبحان,
یہ کیا نیکیوں کا چرچا ہو رہا ہے؟ نہیں, یعنی اپنی نیکیاں شمار نہیں کی جا رہی, اللہ کی نعمت کا چرچا ہو رہا ہے, اور اپنے مریدوں کی تربیت ہو رہی کہ دیکھو تمہارا پیر وہ ہے کہ جو نماز نہیں چھوڑتا, نماز قضا کرنا اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے, تم نے بھی نہیں چھوڑا.
سبحان اللہ.
اور امیر علیہ سنت نے اپنا واقعہ بھی سنایا کہ سفر حج میں مکے سے مدینے جا رہے تھے, نماز کا وقت ہوا اور فجر طلوع ہو رہی ہے, روشنی کچھ پھوٹ رہی ہے, اور ٹرک میں بیٹھے ہوئے آپ جا رہے تھے مکے سے مدینے, تو حالانکہ حاجی اور بھی تھے, لیکن وہ کتنے حاجی ہیں کہ بےچارے وہاں جا کر بھی بدقسمتی سے نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں, اب تو وہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. برحال امیر علیہ سنت فرماتے کہ میں نے جو وہ ٹرک کا پچھلا جو تھا دیوار تھی اس کو زور زور سے اس کو بجانا شروع کیا, ڈرائیور وہ مطلع ہوا اور اس کو پتا چلا, اس نے گاڑی روکی اور نکاح نماز پڑھنی, تو ریگستان کے اندر وہاں پر آپ نے نماز فجر ادا کی.
سبحان اللہ.
یعنی امیر علیہ سنت یوں فرماتے ہیں کہ ایسا کئی دفعہ ہوا کہ میں نے گاڑیاں چھوڑی نماز نہیں چھوڑی, بس چھوڑ دی, ٹرین چھوڑ دی کہ نماز. اعلی حضرت کا بھی واقعہ ہے کہ آپ نے ٹرین چھوڑ دی تھی, تو یہ اچھا. پھر امیر علیہ سنت بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو فلائٹ ٹائم وہ چوز کرتے ہیں کہ جس کے اندر نماز نہ آئے, اور نماز آ جائے تو آپ با اہتمام قیام کر کے نماز ادا کر لیں. اور امیر علیہ سنت کی تربیت سے آپ کے مریدین الحمدللہ
ترغیب ملتی.
جی بالکل. اور آپ کے مرید جو واقعی ماحول میں ڈھل گئے ہیں, پختہ ہو گئے ہیں, نماز ہی نہیں چھوڑتے. یہاں تک ایک اسلامی مجھے یاد آ رہے ہیں, بہت پرانے اسلامی میں نواب شاہ کے, محمد علی چشتی, انتقال ہو گیا بیچاروں کا, ان کو گلے کا کینسر ہو گیا تھا, تو اس حالت میں وہ تیمم کر کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے, حاجی زمزم کی یاد آ رہی ہے مجھے، تاجدار مدنی نامہ، کہ ان کے ہاسپٹل میں ان کے سرحانے اینٹ رکھی ہوتی تھی، کس لیے؟ تیمم کے لیے، کیونکہ وہ پے در پہ پیٹ کے آپریشن ہوئے نا، تو آخر میں تو پھر ڈاکٹر نے پیٹ سیا ہی نہیں تھا، اس پر جالی وغیرہ رکھ دیتے تھے کیونکہ بار بار آپریشن ہو رہے تھے، اور پھر وہ اسی حالت میں بہت تکلیفیں اذیتیں اٹھا کر وہ گئے، درجات ان کے بلند ہوئے۔ تو مقصد یہ کہ امیر اہل سنت جو ترغیب دلا رہے ہیں، جو بات چلی تھی کہ اپنی نیکیاں بتانا
بتانا،
بھائی کوئی پیر ہے، پیشوا ہے، کوئی استاد ہے، مقتدا ہے، یہ بتائے گا تو مریدوں کو ترغیب ملے گی، شاگردوں کو ترغیب ملے گی، تو یہ تو بتائے، اور نیت بھی اپنی درست رکھے، ایک نمبر رکھے۔
ترازو بھی ہے، کوئی ترازو ہے، کس کس چیز کو چیک کیا جائے؟ اگر بتانی ہے کسی جگہ پہ، بندہ کہتا ہے میں ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، میں تو تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، اب اس میں اس کو یہ بیان کرنے سے پہلے کس چیز پہ غور کرنا چاہیے؟
اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ اب میں کہوں کہ میں تحدیث کے لیے بتا رہا ہوں، اور ویسے استغفر اللہ، نیت یہ ہے کہ میری پارسائی کا سکہ جمے گا، مجھے لوگ نیک سمجھیں گے، میں نگران ہوں تو ماتحت ذرا اور بھی میری اطاعت کریں گے اور مجھے آنر دیں گے، عزت دیں گے، تو استغفر اللہ، یہ تو پھر وہ ریاکاری، جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اس پر الزامات شرن آئیں گے۔ تو بہرحال استاد صاحب بھی، بہت سارے اساتذہ شامل ہوں گے سلسلے میں، اللہ نے چاہا تو ناظمین بھی شامل ہوں گے، وہ یا آپ ہم جیسے
جی
جو بھی اس طرح کی کوئی اپنی نعمت جو اللہ نے ہم پر وہ کرم نمازی فرمائی، عطا فرمائی، اس کا اظہار کریں، تو 101 بار سوچ لیں کہ میری نیت کیا واقعی درست ہے، پھر بیان کریں۔ اور اس میں میں طلبہ کرام کو بھی مدنی پھول دوں گا، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دوں گا، کہ کوئی مذہبی رہنما، مذہبی شخصیت، پرسنالٹی، اگر کوئی اپنے کارنامے، کوئی اپنی عبادت کا ذکر، اپنی ریاضت کا ذکر کرے، کوئی نیکی کی بات کرے، تو اس سے بدگمانی نہیں کرے۔
یہ بھی ایک پہلو ہے،
بالکل، کہ استاد صاحب درجے میں بیان کر رہے ہیں کہ بھی دورے طالب علمی میں ہم تو اتنے وقت کے پابند تھے، ہم تو اتنا وہ دور کرتے تھے، ہم تو اتنا اس کو دہراتے تھے، اپنے سبق کی اتنی تکرار کرتے تھے، آپ یاد کر کے نہیں آتے، ہم اتنے وقت کے پابند تھے کہ بخار کی حالت میں بھی آ جاتے تھے، جسم میں درد ہوتا جب بھی آ جاتے، آندھی طوفان میں آ جاتے تھے، اور آپ وہ عام دنوں میں بھی نہیں آ پاتے۔ تو اب شاگرد یہ نہ کہ استغفر اللہ، نالائق ہوگا وہ جو کونی مارے اور اس کو کہے استاد صاحب اپنی شان بیان کر رہے ہیں، خود اپنی زبان سے اپنی شان بیان کریں، نہ، غلط، ہمیں حسن ظن رکھنا ہے نا۔ اچھا استاد سے بھی حسن ظن نہیں رکھیں گے، رکھیں گے کس سے بھائی؟ ہر مسلمان سے حسن ظن رکھیں، یہ تو استاد ہے یار،
استاد،
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین باپ ہیں انسان کے،
سبحان اللہ،
ایک تو وہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا، سن رہے ہیں بھائی طلبہ کرام، تین باپ، ایک جس کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا، نمبر دو جس نے اس کو علم سکھایا، نمبر تین جس کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا یا ہوگا، وہ بھی باپ، یہ تین باپ، ان تینوں کا ادب کرنا ہے، ان تینوں کا احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ بلند آواز سے بات کرنا، نظر ملانا، یا ان سے بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، بد تہذیبی کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ جیسے جو حقیقی باپ ہے اس کی تو وراثت اور دیگر احکام الگ معاملہ ہے، لیکن جو استاد ہے، سسر ہے، تو ان کے بھی آداب ہیں، کو مینرز ہیں، ان سے ملاقات کے وہ آداب وغیرہ۔ بہرحال اگر کوئی بڑا ذمہ دار یا نگران وغیرہ وہ بیان کرے اس طرح تحدیث نعمت کے لیے، تو ہمیں بدگمانی نہیں، حسن ظن کا دامن بڑی مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی، حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے آپ نے چند گوشے بیان کیے، مزید ان کی وفات کے تعلق سے کوئی واقعہ؟
جی، لبیک، آپ نے ایک غزوے میں شرکت کی اور کہا کہ مجھے صبر نہیں ہو رہا، میرے ساتھ جنت کی طرف چلو۔
سبحان اللہ،
جنت کا تذکرہ، جنت کی طرف توجہ، آخرت کی طرف توجہ، وہ بعض طلبہ کہتے ہیں نا، ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر، ارے اللہ نصیب کرے ہمارا فیوچر جنت ہو، آقا کے پڑوس میں ہو، جنت الفردوس ہو.
آمین.
اللہ
آمین.
کی نعمتوں سے مالا مال جنت میں ہم رہے ہیں, فور ایور رہے ہیں. دنیا اور دنیا کا مستقبل کیا ہے؟ اچھا ہمارا مستقبل تو قبر ہے, وہ روشن ہو جائے نا, اور جنت میں تو روشنی ہی روشنی. بہرحال حضرت عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاد میں ہیں, کفار سے جنگ ہو رہی ہے, اور اس جنگ کے اندر آپ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہو رہا, چلو جنت کی طرف بڑھو, اور تلوار لے کر آگے بڑھے, اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ خود بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت مشہور بزرگ ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ان کی مبارک قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اب دیکھیں لوگ بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں, بعض جو ان پڑھ قسم کے ہوتے ہیں
جی,
وہ جاہل ہوتے ہیں, خشک مزاج ہوتے ہیں, ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یار بزرگوں کے مزار پر اتنی عقیدت, اتنا اظہار, یہ کیا کر رہے ہیں. تو سنیں, یہ بزرگ جو ہیں یہ تو تابعی بزرگ ہیں نا. اب یہ کتاب, جس کتاب میں ان کا تذکرہ ہے, یہ چوتھی صدی میں لکھی گئی ہے, 1000 سال پہلے. تو یہ بزرگ تو غالباً پہلی صدی یا دوسری صدی کے ہوں گے. اب ان بزرگ کا جب انتقال ہوا اور ان کی تدفین عمل میں لائی گئی تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے. اچھا لوگ عقیدت سے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر لے جانے لگ گئے. بڑی عقیدت کرتے ہیں,
منفی سوچ سے یہ بھی سوچے کہ مٹی سے خوشبو کیا کیسے.
جو خوشبو وہ مشک کے نافے سے دے سکتا ہے وہی مٹی کو بھی خوشبودار کر سکتا ہے. نر ہرن ہوتا ہے نا, اس کی ناف کے قریب اللہ کی شان ہے, خون کی تھیلی جو ہے وہ تھوڑی سی ابھرتی ہے, اور وہ ابھرتے ابھرتے خاص موسم میں, اور اس کے اندر خون جمتا ہے, اور خون جمتا ہے اس کے بعد وہ نر ہرن جو ہے وہ اس کو اپنی ایڑی کے ساتھ اس کو وہ پھاڑ دیتا ہے رگڑ رگڑ کے. یہ مشک ہے, اور یہ دنیا کی قیمتی ترین خوشبو ہے. اچھا اس میں خوشبو کس نے پیدا کی؟ جس رب نے پیدا کی, خون کو خوشبودار کر دیا. در حقیقت مشک جو ہے ہرن کے نافے سے حاصل ہوتا ہے اور نافے کے قریب سے, اور وہ بھی وہ خون ہے. اچھا خون خوشبودار ہو سکتا ہے, مٹی خوشبودار نہیں ہو سکتی.
ان اللہ علی کل شیء قدیر.
بے شک وہ, اور اس کی ہر صفت ازلی ابدی ہے, وہ قادر ہی قادر ہے, قادر تھا قادر ہے قادر ہی رہے گا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ان بزرگ کی قبر سے جی وہ مشک کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ والوں کی شانے ہیں. یہ رسالہ قبر کھل گئی, مدنی چلن کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا, یہ لیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ لیں, وہاں سے اس کو دیکھیں, طلبہ کرام پڑھیں, اسلام کی حقانیت آشکار ہوگی, اپنے عقیدے پر پختگی ہوگی, فکر آخرت نصیب ہوگی.
سبحان اللہ,
کتنے واقعات ہیں. بالکل مختصر اختصار کے ساتھ میں کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں. حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مشہور عاشق رسول جی, اور عاشق درود و سلام.
سبحان اللہ,
دلال الخیرات شریف, اس کے مصنف ہیں. دلال الخیرات دنیا بھر میں پڑھی جاتی, عاشقان رسول اس کو پڑھتے ہیں. حالت نماز میں ان کی موت واقع ہوگی. ایک تو اچھی موت, آفٹر 77 ایئرز ان کا مزار مبارک کھولا گیا کسی وجہ سے, تو آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. کیوں نہ آئے, اپنے منہ کو خوشبودار کرتے تھے درود پڑھ کے. اچھا اسی طرح اور بزرگوں کا بھی ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کتنے واقعات ہیں. حاجی احد رضا جو امیر علیہ سنت پر قاتلانہ حملہ ہوا اس میں شہید ہوئے تھے, تو تقریباً 8 ماہ کے بعد لاہور میں جب مرکز الاولیاء میں شدید بارشیں ہوئیں تو ان کی قبر وہ کشائی کی گئی مجبوراً, تو سلیں وغیرہ ہٹیں, تو چہرے کی طرف سے سل ہٹی تو خوشبو کی لپٹیں پھیل گئیں اللہ کی رحمت سے. اور اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت مبلغین ہیں. ایک نوید اتاری تھے, کسی وجہ سے قبر کھلی تو جسم اور قبر سے خوشبو آ رہی تھی. اس پر اور بھی واقعات ہیں, تو یہ اللہ کی عنایت ہے اور اللہ کی رحمت ہے. اور یہاں میں ضمناً عرض کر دوں کہ مسلمان کی قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے. جب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جی خواب میں آ کر کہہ رہا ہے یوں کر رہا ہے, تو ایسے کھولنے کی اجازت نہیں ہے. خواب حجت نہیں ہے, دلیل نہیں کہ آپ کھول سکتے ہیں, میں زندہ ہوں اپنی قبر میں, تم نے مجھے دفن کر دیا. اب وہ شیطان آ کر خواب میں کچھ کہہ جائے اور کر دیں, تو جب بھی ایسا معاملہ ہو, مفتی دعوت اسلامی کی قبر کشائی ہوئی تھی
جی,
تو امیر اہل سنت کو جب پتا چلا تو مفتیان کرام سے رجوع کیا گیا اور ان سے مشاورت و اجازت کے بعد قبر کھولی گئی تھی. اور ماشاء اللہ 3 سال کئی مہینوں کے بعد بھی ان کی کفن تازہ تھا, کفن سلامت تھا اور پیشانی مبارک ظاہر ہو رہی تھی. الحمدللہ. شعر بھی سناتا ہوں.
سبحان اللہ.
دہن میلا نہیں ہوتا کفن, میلا نہیں ہوتا, دہن میلا نہیں ہوتا کفن, میلا نہیں ہوتا. خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا.
سبحان اللہ. یہ سیدی تحدیث نعمت کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ بندہ جب بات کرے تو اسے چاہیے کہ اس سے پہلے غور کرے. اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تھوڑا باریک ہے, عام طور پہ توجہ کم جاتی ہے, ہر بندہ ہر بات کرنے سے پہلے ٹھہر جائے, سوچے میں کیوں کر رہا ہوں, میری نیت کیا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے معاملات ہوں گے جو سیکھنے سے تعلق رکھتے ہوں گے, اس کے لیے ہم کیا کریں؟ کیا ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے, تربیت کا کوئی ایسا سیشن ہے جہاں ہم جائیں اور ہم کلاس لیں اور یہ والی چیزیں سیکھیں جو عام طور پہ جس کی طرف توجہ کم جاتی ہے, یہ اور اس کے علاوہ دیگر معاملات, آپ ہمارے لیے کیا کوئی ترغیب کا سامان؟
دیکھیں, پلیٹ فارم تو دعوت اسلامی نے فراہم کیا
الحمدللہ,
اور اس میں الحمدللہ ہمارے رہبر, ہمارے قائد, ہمارے بزرگ, ہمارے مقتدا, ہمارے پیشوا حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکات علیہ ہمیں طرح طرح سے سمجھاتے ہیں, مدنی مذاکرے میں سمجھاتے ہیں نا, آپ کو بھی سمجھاتے ہیں, مجھے بھی سمجھاتے ہیں, نگرانوں کو بھی سمجھاتے ہیں, ماتحتوں کو بھی سمجھاتے ہیں, استادوں کو بھی سمجھاتے ہیں, شاگردوں کو بھی سمجھاتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین و ناظرات کو بھی سمجھاتے ہیں, سب کو سمجھاتے ہیں. بزرگ ہیں نا, بزرگ ہیں, عالم ہیں, پیر ہیں, الحمدللہ سب کو سمجھاتے ہیں. تو دعوت اسلامی نے پلیٹ فارم فراہم کیا ہوا ہے. اب جہاں تک جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور اساتذہ کرام, تو ایک تو ہمارے جدول میں یہ شامل ہے کہ ہفتے کو مدنی مذاکرے میں جو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اول تاخیر شرکت کریں. سیکنڈلی یہ عرض کروں گا کہ 12 مدنی کام کورس کریں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
دیکھیں 12 مدنی کام کورس 5 روزانہ کے, 5 ہفتہ وار, 2 ماہانہ, یہ وہ مدنی کام ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کو متعارف کروایا ہے, دعوت اسلامی کو ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچایا ہے, دعوت اسلامی کی محبتیں دلوں میں اتاری ہیں ان مدنی کاموں نے. صدائے مدینہ, درس, ہفتہ وار اجتماع, مدنی قافلے, مدنی نامات, یہ اس طرح کے مدنی کام ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگ قریب آئیں اور قریب آ کر الحمدللہ مبلغ بنے, معلم بنے, نگران بن گئے. تو 12 مدنی کاموں کا مشورہ دوں گا میں تمام طلباء کرام کو, تمام ناظمین کو, اپنے جدول میں اس طرح ایڈجسٹ کریں. اور مجلس کی طرف سے الحمدللہ کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی, بہت ایک ریلیکسیشن ہوتی
ہے, چھٹیاں بھی آتی ہیں, اور اس کو جو کرنا چاہے اس کے لیے بہت سے ذرائع ہیں, دستے ہیں الحمدللہ.
یہ 12 مدنی کام کورس کریں تو یہ سیکھ جائیں گے, مدنی کام بھی سیکھیں گے, کب کہاں کیا کتنا بولنا ہے, کس نیت سے بولنا ہے, اللہ چاہے گا یہ بھی سیکھ.
مدنی چینل کے ناظرین بھی کر سکتے ہیں یہ کورس؟
بالکل, ناظرین بھی کریں, حاضرین بھی کریں.
سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ سیدی. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہمیں نگرانی پاکستان سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول سننے کو ملے. اولاً سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کے تعلق سے ہم نے سنا, اور اس کے بعد انداز عبادت, اور پھر عاجزی کے پیکر تھے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عبادت کو ظاہر کرنے کے تعلق سے جو ایک ایسا معاملہ جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے, میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, کس نیت سے کر رہا ہوں, اور اپنا محاسبہ کرنا, محاسبہ نفس,
اس کی بھی دعوت ہمیں دی گئی، دعوت ہی نہیں بلکہ یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت پہ غور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مدنی پھول آج کے سلسلے میں ہم نے سنے سیکھے اس پر عمل کرنے کی اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو نگاہ پاکستان نے ہمیں آخر میں دعوت دی 12 مدنی کام کورس جامعۃ المدینہ کے تمام طلبہ کرام بھی کوشش فرمائیں، جب موقع ملے مجلس جس طرح سے آپ کو موقع فراہم کرے یا چھٹیوں کے دن آئے تو کوشش کر کے اس موقع کا انتظار کریں اور 12 مدنی کام کورس کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔